بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 12 سے لے کر آخر تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم قرآن پر مبنی ہمارا پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے گا۔ پروگرام کلام نور کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، جس میں ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے منتخب اخباروں کی شہ سرخیاں اور منتخب اداریہ و مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام طلوع، اور پروگرام طلوع کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے جنگی اور انسانیت کے خلاف وحشیانہ جرائم، غزہ کے مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزینوں کے مراکز پر بمباری، روسی ہم منصب سے مذاکرات کے موضوعات میں غزہ میں انسانی المیے کی روک تھام اور جنگ بندی بھی شامل ہے، ماسکو روانگی سے قبل صحافیوں سے صدر ایران کی گفتگو، غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 99 فعال کرنے کا سیکرٹری جنرل کا اقدام، یورپی یونین کی حمایت، صہیونی حکومت چراغ پا، اور عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے اور چند روز میں شیڈول جاری کر دیا جائے گا، پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ کی یقین دہانی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں اپنے 2 ماہ کے مظالم کے دوران مختلف رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹے کے دوران صہیونی جنگی طیاروں اور توپ خانے نے وسطی اور جنوبی غزہ کے بڑے بڑے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسط میں المغازی کیمپ پر صہیونی فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے جنوب میں اور مصر کی سرحد کے قریب رفح کے وسط میں واقع یبنا کیمپ میں بھی ایک رہائشی مکان پر بمباری میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے توپخانے نے رہائشی علاقوں اور خان یونس شہر کے مشرقی حصے پر بھی گولہ باری کی۔ دریاسنا فلسطینی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر صہیونی حملوں میں منگل تک 16,000 سے زیادہ شہید اور 41,000 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,000 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ صہیونی حکومت نے مغربی کنارے میں واقع طول کرم شہر کا فوجی محاصرہ کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت کی کم سے کم 30 فوجی گاڑیوں نے شہر طول کرم پر حملہ کر کے اس شہر کو اپنے محاصرے میں لے لیا، اور اس کے بعد نور شمس پناہ گزین کیمپ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اس درمیان نور شمس کیمپ کے اطراف میں غاصب سینی فوج اور استقامتی مجاہدین کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ غاصب سینی فوج نے طول کرم شہر میں لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی بھی لگا دی ہے اور سینی فوجی ایمبولینسوں کو بھی شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ غاصب سینی فوجیوں نے نور شمس کیمپ پر حملے کے دوران 5 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر نور شمس کیمپ کے اطراف میں کئی بم دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اور استقامتی مجاہدین نے غاصب سینی فوجیوں کی گاڑیوں کو دھماکہ خیز مواد کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب سینی حکومت نے غزہ میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت اور 4 دیگر کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ سینی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں زمینی جنگ میں مزید 2 فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل سینی فوج نے غزہ میں اپنے 10 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا تھا۔ سینی فوج غزہ میں اب تک اپنے 410 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے۔ ایک سینی ذریعے نے رپورٹ دی ہے کہ 100 فوجیوں کی آنکھوں پر چوٹ آئی ہے، جبکہ کچھ فوجی اپنی آنکھوں کی روشنی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 3000 سے زائد سینی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ سینی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار ہلاک و زخمی ہونے والے سینی فوجیوں کی حقیقی تعداد سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے مذاکرات کا اصلی موضوع مسئلہ فلسطین، غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرانے کی کوشش، غزہ کے عوام کے محاصرے کا خاتمہ، فلسطینی عوام کی انسان دوستانہ امداد اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے روس کے لیے روانہ ہونے سے قبل تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر کہا کہ ان کا دورہ ماسکو روسی صدر کی دعوت پر علاقے کے حساس ترین مسائل پر تبادلہ خیال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے مقصد سے انجام پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اہم ترین مسئلہ کہ جس نے پورے علاقے اور امت مسلمہ اور تمام حریت پسند انسانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، وہ جرائم ہیں کہ جن کا ارتکاب غزہ کے عوام اور مظلوم و نہتھے فلسطینیوں کے خلاف نہایت بے دردی سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایران اور روس کے مذاکرات کا اصلی موضوع مسئلہ فلسطین، غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرانے کی کوشش، غزہ کے عوام کے محاصرے کا خاتمہ اور فلسطینی عوام کی انسان دوستانہ امداد اور فلسطینیوں کی حقوق کی بحالی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان یوریشیا یونین، بریکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرے میں تعاون جاری ہے اور تجارتی اور اقتصادی تعاون کی توسیع سے متعلق اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ توانائی سمیت مختلف دیگر شعبوں میں بھی دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کی شکل نمبر 99 کے تحت سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے سیکرٹری جنرل کے اقدام کی حمایت کر دی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے یورپی اراکین سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کی شکل 99 کو فعال کرنے کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے اقدام کی حمایت کریں۔ جوزف بورل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی المیہ کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سبھی امدادی اداروں کو غزہ میں عام شہریوں کی مدد کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری کارروائی پر مبنی سلامتی کونسل کو لکھے گئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے غیر معمولی خط سے سینی وزیر خارجہ آگ بگولا ہو گئے ہیں۔ سینی وزیر خارجہ ایلا کوہین نے اس خط کے رد عمل میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوٹریش عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سینی حکومت کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 99 کو فعال کرنے کے لیے گوتریش کی درخواست کو حماس کی حمایت قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو غزہ کی صورتحال کے بارے میں ایک خط بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ خط اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 99 کی بنیاد پر لکھا ہے جو عالمی امن کو لاحق خطرات سے متعلق ہے۔ اس خط میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی صورتحال بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور عالمی برادری کو اس بحران کے خاتمے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ انٹونیو گوٹریش نے اس خط میں سلامتی کونسل کے ارکان سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ وہ دباؤ ڈال کر انسانی بحران کو روکیں، غزہ میں انسان دوستانہ جنگ بندی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے فرائض کے دائرے میں ہی نہیں آتی۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال وندی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں دوبارہ سمجھوتے سے متعلق آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ بیان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو یہ ذمہ داری تکنیکی اقدامات تک محدود ہے اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ کو اپنی رپورٹ میں حقائق کی بنیاد اور جذبات سے دور رہتے ہوئے دینا ہوں گی۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے فرائض کے دائرے میں بھی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کو سیاسی محرکات کے حامل بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہروز کمال وندی نے کہا کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اب تک کسی نے بھی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں دوبارہ سمجھوتے کی بات نہیں کہی ہے۔ انہوں نے فرانس اور جرمنی سے متعلق آئی اے ای اے کے بعض اہلکاروں کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی کہا کہ سیف گارڈ معاہدے کی نویشک کی بنیاد پر یہ ملک کا حق ہے کہ مجوزہ انسپکٹروں کو قبول کرے یا قبول نہ کرے اور قبول کرنے کے بعد بھی واپس کر دینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ سکندر سلطان راجہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ پرامن شفاف انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور حتمی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ سکندر سلطانہ راجہ نے عوام سے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں اور انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنائیں۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست تلنگانہ میں کانگریسی لیڈر ریونت ریڈی ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ حیدرآباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس لیڈر اے ریونت ریڈی نے جمعرات کو عہدے اور رازداری کا حلف اٹھا لیا۔ حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں ریاستی گورنر ڈاکٹر تامل سیائی سندر راجن نے اے ریونت ریڈی کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا۔ اطلاعات کے مطابق ریونت ریڈی کے ساتھ 10 دیگر وزراء نے بھی عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ بھٹی وکرما مارک نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ کانگریس قائدین میں پارٹی صدر ملک ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار بھی تقریب حلفبرداری میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ ریونت ریڈی سن 2014 میں تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد کانگریس کی یہ پہلی ریاستی حکومت ہے۔ حالیہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے اکثریت حاصل کی ہے۔ ریاست کی 119 سیٹوں میں سے کانگریس کو 64 سیٹیں ملی جبکہ بی آر ایس صرف 39 سیٹوں تک محدود رہی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرد لہر تیز ہو گئی ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وادی کے علاقے پہلگام میں درجہ حرارت منفی 5.1 اور سری نگر میں منفی 2.6 ریکارڈ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات وادی کشمیر میں سیزن کی سرد ترین رات رہی۔ جموں کشمیر کے محکمہ موسمیات آئندہ چند دنوں میں درجہ حرارت میں 3.5 درجے تک گراوٹ کی توقع ظاہر کی ہے۔ امریکی ریاست نیواڈا میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ہلاک شدگان میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ لاس ویگاس میں واقع نیواڈا یونیورسٹی میں تقریباً 32,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ فائرنگ سن 2017 میں ہونے والی ہلاکت خیز فائرنگ کے پیش نظر طلباء میں خوف و ہراس کا باعث بنی ہے۔ سن 2017 میں ایک حملہ آور نے ایک بلند و بالا ہوٹل کی کھڑکی سے میوزک فیسٹیول کے شرکا پر فائرنگ کر دی تھی جس میں 60 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ حسین تخوی۔
غلام عباس حیدری صاحب، 2 مہینے کا عرصہ ہونے کو ہے اور فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور پر غزہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے نشانے پر ہے، اور غزہ کو ٹارگیٹڈ طریقے سے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور غزہ کے بڑے بڑے علاقوں کو جو ہے وہ اب خاک سے یکساں کیا جا رہا ہے، اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے کہ جو رونما ہو گیا ہے، اور اس سے بڑا انسانی المیہ وہاں پر خوراک کی کمی اور اسی طریقے سے بنیادی ضروریات کی کمی کے سبب رونما ہو سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تخوی، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ 2 ماہ ہونے کو آپ نے کہا ہے، بلکہ 2 ماہ سے گزر گئے، 7 اکتوبر کو واقعہ ہوا تھا، 7 دسمبر، یعنی 2 ماہ 1 دن جو ہے صہیونی جارحیت وہ جاری ہے، اور اس جارحیت میں آج مزید جو ہے، یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 350 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس طرح جو ہے ان 2 ماہ میں جو ہے فلسطینیوں کی جو تعداد شہدا کی وہ 17,177 ہو گئی ہے، جبکہ 46,000 سے زائد جو ہے اس میں افراد زخمی ہیں، جن میں 60% جو ہے بچے اور عورتیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے 6,500 فلسطینی اب بھی جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے بہت ہی افسوسناک المناک خبر ہے، اور آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں مزید جو ہے 350 جو ہے وہ فلسطینی شہید ہوئے، یہ روز کا معمول جو ہے وہ بن چکا ہے۔ بہرحال کیا کہیں، خاموشی، یا یوں کہیں کہ بالکل توجہ نہیں رہی ہے، یا یوں کہیں کہ ضمیر وہ جو ہے وہ سو گئے ہیں، ضمیروں کو جو ہے جگانے کی ضرورت ہے۔
نہیں، میں یہاں پر اگر ایک سوال ایڈ کروں وہ یہ کہ آپ نے کہا اس وقت تمام حقائق جو عالمی اداروں کے چینل سے سامنے آئے ہیں وہ فلسطینیوں کی مظلومیت کو ظاہر کرتے ہیں، حتیٰ اقوام متحدہ سے لے کر اور ریڈ کراس، یونیسیف، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن، سب نے اس بات کو مثلا بیان کیا ہے کہ غزہ انسانی المیہ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دنیا کے جو ادارے ہیں، عالمی ادارے ہیں، وہ آگے بڑھیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا سناٹا طاری ہے کہ جس کی وجہ سے فلسطین کے عوام بالکل ایک اندھیری گلی میں چلے گئے۔
ڈرامائی خاموشی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے،
جی
اس میں دو رائے بھی نہیں ہے، اور حتیٰ مقولات کے اقوام متحدہ سے لے کر OIC، عرب لیگ، یورپی یونین، عالمی ادارے، اس طرح
ریڈ کراس،
سب کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کی انتہا کر دی ہے صہیونی حکومت نے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ لگام دینے کی ضرورت ہے، کیوں لگام نہیں دیتے، کیوں عملی اقدامات نہیں کرتے یہ لوگ، یہ جو ہے اہم سوال ہے، اور اس سوال پر جو ہے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آج جو ہے طولکرم کا بھی محاصرہ کر لیا، حالانکہ طولکرم جو ہے وہ غرب اردن میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نور شمس کیمپ کے اطراف میں جھڑپیں بھی جاری ہیں، اور 300 جو ہے بختربند گاڑیوں سمیت جو ہے صہیونی فوجیوں نے وہاں آ کر جو ہے شہر کے اندر جو ہے محاصرہ کر لیا، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی ہے، ایمبولینس کو بھی جو شہر میں داخل ہونے نہیں دے رہے ہیں، اور فائرنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تو آپ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ غزہ کے علاوہ بھی اب جو ہے جارحیت کا سلسلہ دوسرے شہروں سے، یعنی غرب اردن میں بھی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. لیکن ان سب میں جو ہے جو اہم چیز ہے, جو امید کی کرن ہے, وہ استقامتی محاذ ہے.
بالکل,
اور استقامتی محاذ ایک جانب, اور دوسری جانب جو ہے دنیا کے باضمیر عوام کی جانب سے استقامتی محاذ فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنا ہے.
بالکل.
اور اسی سلسلے میں جو ہے سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا جائے. اور آج بھی جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی جو ہے وہ گئے ماسکو, وہاں ایک اجلاس ہے, تو جو مہرابار ایئرپورٹ ہے وہاں پر جب وہ جا رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اہم اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اہم اجلاس اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے اہم مسئلہ مسئلہ فلسطین ہے. سب سے اہم مسئلہ وہاں پہ بمباری کو روکنا ہے. سب سے اہم مسئلہ صہیونی حکومت کو لگام دینا ہے.
جی بالکل.
اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے صہیونی حکومت نے وہاں قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے, اسے اب بند ہو جانا چاہیے. تاہم استقامتی محاذ ہے کہ جو وہ حملے بھی جاری ہیں, اور آج اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی جو ہے انہوں نے کئی صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیا, اور اب تو آج باقاعدہ طور پر صہیونی حکومت نے اور اس طرح صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 1500 صہیونی اس طوفان الاقصی میں اب تک جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, جن میں سے جو ہے 413 جو ہے وہ صہیونی فوجی ہیں. یعنی یہ بھی جو ہے اسرائیل کی تاریخ میں بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے. اور ایک رپورٹ یہ بھی کل سامنے آئی تھی کہ 1000 صہیونی فوجیوں کی آنکھوں میں چوٹیں آئی ہیں اور وہ بینائی سے بھی محروم ہو چکے ہیں, جبکہ 3000 سے زائد صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں. حسین تقوی, یہ اہم خبر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, جتنی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, اتنی بڑی تعداد میں صہیونی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے. تاہم اب بھی جو ہے جو عام ذرائع ابلاغ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں اور صہیونیوں کی ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے, جسے اس وقت جو ہے صہیونی حکومت چھپا رہی ہے. کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہمارے سامعین کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے, سینسرشپ عائد ہے. جو اہم خبریں ہیں وہ باہر نہیں نکلتی, اگر خبریں نکلتی بھی باہر ہیں تو وہ بھی جو صہیونی حکومت اپنی مرضی سے جو ہے وہ خبریں وہاں سے بنا کر بیچتی ہیں. اور حسین تقوی, ایک اور اہم خبر جو ہے یہ بھی ہے کہ یمن کی مسلح فوج کے جو میزائل یونٹ ہے اس نے جو ہے صہیونی حکومت پر کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں, اور یہ جو ہے جو مقبوضہ علاقے ہیں الرشاش, اس علاقوں کو جو ہے اس نے نشانہ بنایا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اہم خبر یہ ہے کہ جو یمن کی مسلح افواج کے ترجمان ہیں یا سری, انہوں نے کہا ہے کہ جب تک جو ہے وہ غزہ پر صہیونی جارحیت جاری رہے گی, اس وقت تک جو ہے بحیرہ احمر میں صہیونی بحری جہازوں کو روکنے کا کام جو ہے ہم جاری رکھیں گے, اور انہیں ہم کسی بھی طور اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ یا لنگرداز ہوں یا وہاں سے وہ گزر جائیں.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اپنی اس گفتگو میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور وہ خبریں اور وہ تجزیے کہ جو بین الاقوامی میڈیا جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, ہم ان کو عیاں کرنے کی کوشش کریں گے, منعکس کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین صورتحال بھی تمام سامعین کو بتاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان کی 46-53 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت میں مجرمین کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب ان آیات کریمہ میں اہل بہشت کو ملنے والے اجر و ثواب کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے جنت کی بعض بے مثال اور شوق انگیز نعمتوں کو بیان کیا ہے. البتہ آیتوں کے متعارف طریقے کے مطابق ایمان اور عمل صالح کو جنت میں داخل ہونے کے معیار قرار دینے کے بجائے خدا پر ایمان کے نتیجے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو خالق کائنات کے حکم کی نافرمانی کا خوف ہے.
سامعین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ عوام میں سے بعض گروہ خدا عبادت دوزخ کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض گروہ جنت کی لالچ میں عبادت پروردگار انجام دیتے ہیں، جبکہ حقیقی مومن خدا کی عبادت اس لیے بجا لاتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. البتہ یہ خوف خداوند عالم کی مقام و منزلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی ذات کی بنا پر، کیونکہ خداوند عالم کی ذات اقدس مایہ خوف نہیں ہے. جس وقت انسان اس غیر محدود ذات اور اس کی لامتناہی عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. خدا ترس افراد اس لیے خدا سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خداوند عالم ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور بندوں کو ہر حال میں برے کاموں کے انجام دینے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کی بیجا باتوں کو بھی سنتا ہے جیسے کہ ایک بیٹا ایک برا کام کرتے وقت اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، اگرچہ وہ کوئی تنبیہ بھی نہ کرے، بہرحال خدا کا خوف خود گناہ اور جرم سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم سے اولیاء خدا کا حیا کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ لوگ ہر غیر پسندیدہ کام سے دور رہیں، اگرچہ وہ کام گناہ شمار نہ ہو۔ سامعین، فطری بات ہے کہ جو شخص اس منزل پر پہنچ جائے تو خداوند عالم بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا، اور جنت میں نہ صرف ایک باغ بلکہ دو باغ، بلکہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اس کے لیے آمادہ کر دیں۔ ایسا باغ کہ جو چشموں اور نہروں سے سیراب ہوں اور انواع و اقسام کے میوے اہل بہشت کے لیے آمادہ ہوں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر رحمتوں کا مظہر ہے اور اس کی ذات اقدس قابل خوف نہیں ہے۔ البتہ خداوند عالم کی عظمت و مقام و منزلت کے اعتبار سے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے کی معرفت اس بات کا باعث بنے گی کہ اہل ایمان اپنے رفتار و کردار کو محفوظ رکھیں اور جرم و گناہ اور نافرمانی کرنے سے خود کو بچائیں۔ بہشت میں انواع و اقسام کی نعمتیں اور بے شمار فراوانی ہے، اور اہل بہشت ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ذرہ برابر بھی تھکن اور ملال سے دوچار نہیں ہوں گے۔
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 54 سے 61 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
یہ لوگ ان فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
سامعین، کلام نور پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں جنت کی بعض نعمتوں جیسے اہل بہشت کا چشموں کے کنارے خوبصورت باغوں میں سکونت اختیار کرنا اور انواع و اقسام کے پھلوں سے بہرہ مند ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں اہل بہشت کے حالات کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ نہایت ہی پرسکون ماحول میں اپنے بستروں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مکمل آرام و سکون اور آسائش کی نشانی ہے۔ پھر یہ آیتیں بہشت کے باغوں کی خصوصیات بیان کرتی ہیں کہ درختوں کے پھل ہمیشہ ان کی دسترس میں رہیں گے۔
سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے: مومنین جنت میں تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند عالم نے ان کے لیے بیویاں معین کی ہیں تاکہ ان کی مونس و ہمدم ہوں، پاک و عفیفہ بیویاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی لطیف و خوبصورت کہ اہل بہشت ان سے لذت حاصل کریں گے اور ان کی عیش و عشرت اور خوشی مکمل ہوگی۔
خداوند عالم جنتی بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی اور دوسروں سے چشم پوشی کریں گی۔ ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے پہلے کسی سے بھی جنسی رابطہ پیدا نہیں کیا ہوگا اور صرف اپنے شوہروں سے ہی عشق و محبت کریں گی۔ اسی وجہ سے وہ دوشیزہ ہیں اور کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، وہ ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہیں، چونکہ جنت گناہ جیسے نامحرم کی طرف دیکھنے یا غیر شرعی طور پر جنسی روابط پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ شاید یہ آیتیں دنیا میں مومن عورتوں کی خصوصیات بیان کر رہی ہیں کہ عورتیں ان خصوصیات کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ یہ آیت کریمہ اپنے اختتامی مرحلے میں ایک قانون کلی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک ایک بھی نیک عمل فراموش نہیں ہوگا، اور خداوند عالم نیک لوگوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا، دنیا میں دنیا کی مناسبت سے اور آخرت میں آخرت کے مناسب، اور جنت اہل احسان پر خداوند عالم کا احسان ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دنیا میں حرام چیزوں سے چشم پوشی کریں گے، لہذا پروردگار عالم بہشت میں انہیں اخروی لذتیں فراہم کرے گا۔ پاکیزگی، خوبصورتی اور لطافت جنتی بیویوں کی خاص صفتیں ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو پاک دامن اور لطافت سے سرشار ہوں گی، وہ دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ خداوند عالم کے فرامین و احکام پر عمل کریں، اور جس نے احسان و نیکی کی ہے اس کے ساتھ احسان و نیکی کریں، اور ہرگز دوسروں کی نیکی کو فراموش نہ کریں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز و محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہد کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی ہم گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایرانی صوفی حسین بن منصور حلاج کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامن، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، ان کے اقوال اور حتیٰ ان کی موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کا بہت سا پہلو تشنا ہے۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسنیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضہ کے گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عنفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ دستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی و گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے، ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مصلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مصلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی، اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے بعد ان پر مقدمہ چلانے کے بعد قتل کا حکم دے دیا گیا۔ اس دن صبح کو حلاج کو ایسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گردن میں بھاری زنجیر پڑی ہوئی تھی، باب الطاق میں تختہ دار کے پاس لایا گیا۔ تاہم ان کے رفتار و گفتار سے کسی بھی طرح کا خوف یا پشیمانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور خراما خراما چل رہے تھے، اور جو لوگ ان کا تماشا دیکھنے آئے تھے ان سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن اس غم و اندوہ کے عالم میں سب خاموشی اور سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حلاج موت سے نہیں بلکہ اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ سولی کے قریب پہنچے تو اپنے زمانے کے نامور عارف شبلی سے، کہ جو وہاں کھڑے تھے اور آہ و فریاد کر رہے تھے، ان سے کہا کہ میرے لیے آپ اپنی جانماز قبلہ رخ کر کے بچھا دیجئے، اور پھر حلاج نے اس جانماز پر 2 رکعت نماز بہت سکون سے ادا کی اور مناجات کی، اور اپنے قاتلوں کے لیے دعا کی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر خوشی خوشی اور کسی خوف اور پائے لغزش کے بغیر ان سیڑھیوں پر قدم رکھا کہ جن سے اوپر چڑھ کے حلاج کو سولی پر جانا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کو پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا واحد اسے اپنے لیے یکتا بنا دے۔ حلاج اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک صرف خدا کے بارے میں سوچتے رہے، اور اس مقدس آواز کے بارے میں کہ جس نے ان کے دہن سے ان الحق کہا تھا۔ چھٹی ہجری قمری کے معروف و مشہور شاعر اور عارف حکیم فرید الدین عطار نشاپوری نے اپنی گرابہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اس تلخ واقعے کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ عطار نے واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، جب ان کو باب الطاق لایا گیا اور انہوں نے دار پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لوگوں نے حلاج سے ان کا حال پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو حلاج نے کہا مردوں کی معراج سرے دار ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور روبا قبلہ ہو کر مناجات کی، اور ان سے لوگوں نے جو دعا کی درخواست کی تھی وہ دعائیں کی، پھر ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ اسی اثنا میں جلاد ابو الحارث ان کے پاس آیا اور ایسا تماچا منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ حسین بن منصور حلاج کو ایک دن سولی پر لٹکا کے رکھا گیا اور اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جب رات ہوئی تو اس پیر خستہ جاں کو دوبارہ زندان لے جایا گیا اور 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو دوبارہ قتل گاہ لے گئے۔ عطار نشاپوری اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، لیکن شبلی ان کے دوست اس سنگساری کی موافقت میں حلاج کی طرف پھول پھینک رہے تھے۔ جب لوگوں نے پتھر پھینکا تو حلاج نے آہ نہیں کھینچی، لیکن جب شبلی نے ان پر پھول پھینکا تو انہوں نے آہ کھینچی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے پتھر پڑے تو آپ نے آہ نہیں کی، مگر یہ پھول پڑنے پر آہ کرنے کا راز کیا ہے؟ تو حلاج نے کہا کہ پتھر مارنے والے میرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ معذور ہیں، لیکن میں شبلی سے نالا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں اور سنگسار کا مستحق نہیں ہوں، لیکن وہ بھی سنگساری کی موافقت میں مجھ پر پھول پھینک رہا ہے۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے حلاج کو 1000 کوڑے لگائے گئے۔ روزانہ اسے سولی پر لٹکایا جاتا اور سنگزنی کی جاتی۔ شورش سے بچنے کے لیے باقی سزا جلدی اس طرح سے دی گئی کہ پہلے دن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ جب ہاتھ بدن سے جدا کیا گیا تو حلاج مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہنسی کیسی ہے، تو کہا کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو انسان کے بدن سے جدا کرنا آسان ہے۔ مرد وہ ہے کہ جو دستے صفات یعنی مانوی اور بلند ہمتی کے ہاتھ کو منقطع کرے۔ پہلے دن ہاتھ کٹنے کے بعد حلاج نے اپنے خون آلود بازو چہرے پر مل لیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میرے بدن سے خون زیادہ بہ چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ خون نکل جانے کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ زردی چہرے پر خوف کی وجہ سے ہے۔ چہرے پر خون اس لیے ملا ہے تاکہ تم لوگوں کی نظر میں سرخرو رہوں اور میرا چہرہ زردی سے کمزور، خوفزدہ اور غمگین نظر نہ آئے۔ جب ان کے پیروں کو کاٹا گیا تو پھر مسکرائے اور کہا کہ ان پیروں سے زمین پر سفر کیا ہے، لیکن میرا ایک اور قدم ہے کہ جس سے ہم اس وقت عالم بالا کی جانب سفر کرنے والے ہیں، اگر طاقت ہے تو ان قدموں کو کاٹو۔ اس دن حلاج کے دوست ابو بکر شبلی نے پوچھا، بتاؤ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن اس کے کان، ناک، زبان کاٹے گئے اور آنکھیں نکال لی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بعض تو رو رہے تھے اور بعض پتھر مار رہے تھے۔ حسین بن منصور حلاج کا خون آلود پیکر کہ نہ جس کے ہاتھ تھے نہ پیر، نہ زبان تھی نہ آنکھ اور نہ کان اور ناک، سورج کی دھوپ کی تمازت میں عوام کی آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ شام کی نماز کے وقت حلاج کے نیم جاں بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ سر کاٹتے وقت لبوں پر تبسم آیا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حلاج کے کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سر کے بغیر لاشے کو ملئے عام میں رکھا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور کے قتل کے وقت جو بھی قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ابھی عشق کا امتحان پائے اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک دن بعد حلاج کی ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ایک چٹائی میں لپیٹا گیا اور اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ اس کی راکھ کو شہر کی بلند مینار سے ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کی راکھ کو پورے عالم میں پھیلا دیا گیا۔ عطار نے نقل کیا ہے کہ حلاج کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹے گئے اور پھر جلا دیا گیا اور تیسرے روز ان کی لاش کی خاک کو اڑا دیا گیا، یعنی عشق یہ ہے. عطار حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لکھتے ہیں، حسین بن منصور حلاج نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جب میرے خاک کو دریائے دجلہ میں بہایا جائے تو پانی میں طغیانی آئے گی اور تلاتم برپا ہوگا. چنانچہ جب بغداد پانی میں غرق ہونے لگے تو اس وقت میرے خرقہ یعنی صوفیوں کے مخصوص لباس کو دجلہ کے پانی کے پاس لے جانا تاکہ پانی کو قرار آ جائے. بس تیسرے دن حلاج کی لاش کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا. اس سے بدستور انلحق کی آواز آ رہی تھی اور پانی میں طغیانی پیدا ہونے لگی. حلاج کا خادم شیخ کے خرقے کو دجلہ کے ساحل پر لے گیا اور پانی کو قرار آ گیا. حسین بن منصور حلاج کی موت کے بعد خلیفہ کے حرم میں بھاری خاموشی چھا گئی. خلیفہ کی ماں جو حلاج کے عقیدے کی دلدادہ تھی وہ سوگ میں بیٹھ گئی. کہا گیا کہ جب تک حسین بن منصور حلاج کے سر کو خراسان نہیں بھیجا گیا تاکہ اس کے سر کو جگہ جگہ گھمایا جائے، ان تمام برسوں میں اس سر کو قصر کے خزانے میں رکھا. خلیفہ کی زوجہ نے اسی طرح اپنے بھائی کی قبر کے نزدیک ایک زمین کو وقف کر دیا تاکہ لوگ منصور حلاج کی قتلگاہ کی زیارت کو آئیں. سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، اخبارات کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہم سب بابری مسجد کو بھولے نہیں ہیں، عظیم سانحہ یاد ہے. عمرہ کرنے والے افراد اب سعودی عرب کے کسی بھی شہر کا سفر کر سکیں گے. سینسیکس 69,000 کے پار، نفٹی میں بھی ریکارڈ تیزی. این پی اے کم ہو رہا ہے اور بینک بھی منافع کما رہے ہیں، سیتارمن. اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. دہلی تک پہنچنا چین میں پھیل رہا پراسرار نمونیا، 7 مریضوں میں تصدیق. غزہ میں اسرائیل کی بربریت پر پرینکا گاندھی کا تبصرہ، ایک پورے ملک کا صفایا ہو رہا ہے. بہتر روزگار کا وعدہ کر کے لے جائے گئے جھارکھنڈ کے 45 مزدور سعودی عرب میں پھنسے، وطن واپسی کا انتظار. دہلی میں موسم سرما کی چھٹیاں مختصر، 1 سے 6 جنوری تک اسکول بند رہیں گے. گردابی طوفان مچونگ نے آندھرا پردیش میں فصلوں کو زبردست نقصان پہنچایا. وزارت داخلہ نے سائبر فراڈ میں ملوث 100 ویب سائٹس پر پابندی عائد کی. سخدیو سنگھ گوگا میڈی کی اہلیہ نے تحریری یقین دہانی کے بعد ختم کیا احتجاج. آپ کے سینئر لیڈر کمل گوڑ سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ کانگریس میں شامل. کھڑگے نے مرکز سے خوش سالی اور سیلاب متاثرہ ریاستوں کے لیے فوری امداد کا مطالبہ کر دیا. انڈیا اتحاد دہلی میں لوک سبھا انتخاب کے اسٹریٹجی کے لیے ہوئی میٹنگ، کئی لیڈران کی شرکت. عوام کی بات چھوڑیے، اراکین پارلیمنٹ کا گھر چھینا جا رہا ہے، راگو چڈا کا مودی حکومت پر حملہ۔ بہار، ذات پر مبنی تقریب کا سیلاب، بی جے پی، امی بیجگر سماگم اور جنتا دل یو، انتہائی پسماندہ ریلی کی کر رہی ہے تیاری۔ سب متحد ہو جائیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، انڈیا اتحاد سے متعلق نتیش کمار کا بیان۔ اسمبلی انتخابات میں جیت حاصل کرنے والے 12 میں سے 10 لیڈران کا پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفی۔ راجستھان، کرنی سینا کے صدر کے قتل پر ہنگامہ، نئے وزیر اعلی کو حلف نہیں لینے دیں گے۔ ہندوستان سے دبئی جا رہے طیارے کی پاکستان میں ہوئی ایمرجنسی لینڈنگ، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے آن لائن اخبار E18 کی سرخیاں۔ کشمیر پر نہرو کی دو غلطیاں بھاری پڑیں، نہیں تو پی او کے ہمارا ہوتا، امیت شاہ کا بیان۔ چنئی میں طوفان میچوئنگ کا قہر، کم از کم 17 افراد ہلاک، تباہی کے مناظر۔ بدستور ہند کے معمار ڈاکٹر ہی رامی بیگٹگر کی برسی کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے پیش کیا خراج تحسین۔ بابری مسجد کی برسی 6 دسمبر 1992 کے دن کیا کیا ہوا تھا، کیسی تھی 31 سال پہلے کی وہ صبح۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے روزنامہ ڈان کی سرخیاں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین رشوت نہیں لیتے تو کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، حافظ نعیم الرحمان۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر امریکہ کا بھارت کے حوالے سے محتاط رویہ۔ تعلیمی نظام کی کامیابی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہم ہے، انوار الحق کاکڑ۔ عائشہ منزل آتش زدگی، اطلاع تاخیر سے موصول ہوئی، ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ نہیں تھا، چیف فائر آفیسر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، بشرا بی بی اور عطیف کھوسا کی مبینہ آڈیو کی فرانزک کا حکم۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے بھیانک تصویر پیش کر دی۔ مسلسل بنیادوں پر انتخابات میں تاخیر کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس سے غیر یقینی کو ہوا مل رہی ہے۔ عوام افواہوں پر یقین نہ کریں، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر۔ انسانی جسم کا کون سا عضو تیزی سے بوڑھا ہوتا ہے، سائنسدانوں نے جان لیا۔ بلوچستان، صحبت پور کے علاقے حسین آباد میں دھماکہ، 4 افراد زخمی۔ ایف بی آر کی 10,000 سے زائد افسران کا ٹیکس فائلر نہ ہونے کا انکشاف۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس 65,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، آرمی چیف۔ شاہ محمود بلا مقابلہ وائس چیئرمین، اور پرویز الہی مرکزی صدر بن گئے، پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ افغان مہاجرین کو چند پیسوں کے عوض پاکستانی کارڈ جاری کیے گئے، پشاور ہائی کورٹ۔ غزہ خان یونس کی گلیوں میں شدید لڑائی، حماس کے اسرائیلی ٹینکوں پر حملے، رہائشی عمارتوں پر خوفناک بمباری۔ سامعین، انسانیہ اخبار جسارت کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے انسانیت کے خلاف امریکی جرائم۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد سے اسرائیلی بمباری جنگ 75 سال سے جاری نسل کشی کا تسلسل ہے۔ اس جنگ نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی شے اور سرپرستی میں ہونے والی اسرائیلی فوج کے وحشیانہ درندگی اور نسل کشی کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ اس جنگ نے صرف اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے جرائم ہی کو عیاں نہیں کیا، بلکہ یہ حقیقت بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ باقی رہ جانے والے کردار خاموش تماشائی بن کر اس جرم میں شریک بھی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ زبانی طور پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم حکمرانوں کا رویہ سب سے زیادہ خراب ہے کہ وہ احتجاج اور مذمت کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہے۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہنی چاہیے کہ غزہ میں ہونے والی جنگ دو برابر کی طاقت رکھنے والی فوجیوں کے درمیان نہیں، بلکہ حماس کی صورت میں مجاہدین کی ایک چھوٹی سی جماعت آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑی جنگی طاقت ہے جسے امریکہ اور برطانیہ کی دولت، صنعت، ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتھیاروں کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیل حماس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے جنگ لڑنے کے بجائے شہری آبادیوں کو ہدف بنا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہسپتال، اسکول، پناہ گزین کیمپ کی تمیز کے بغیر ہولناک اور تباہ کن بمباری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بچے، خواتین اور بوڑھے زیادہ ہیں۔ اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بننے والے بھی عام نہتے شہری ہیں۔ اب تو شواہد کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل ممنوع کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے ایک بار پھر فاسفورس بم استعمال کیے ہیں، جس سے 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اسکولوں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ اسرائیل کے جرائم اور اس کے امریکی سرپرستی کے بارے میں گھر کی گواہی بھی سامنے آ گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی عسکری امداد کے ڈائریکٹر جوش پال نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی جیل میں قید بچوں کے ساتھ زیادتی اور درندگی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام طلوع۔ اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام طلوع۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ فرانس کی سماجی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی صورتحال کا جائزہ لینے سے اس ملک کی استعماریت اور فرانس کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں انسانی معیارات اور انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فرانسیسی حکومت ہمیشہ دنیا میں انسانی حقوق کے احترام، انصاف کے قیام اور شخصی اور سیاسی آزادیوں کا احترام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم فرانس کے اندر اور باہر اس ملک کے سیاہ کارناموں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرانس کو خاص طور پر حالیہ برسوں کے دوران بہت زیادہ اقتصادی اور سماجی مشکلات و مسائل کا سامنا رہا ہے۔ معاشی ترقی میں کمی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ، رفاہی امور، فلاحی سہولیات، سماجی تحفظ میں کمی، زندگی کے اخراجات میں اضافہ، نیس مہنگائی، یہ سب چیزیں اس بات کا باعث بنی ہیں کہ عملی طور پر لوگ اس ملک کی حکومت سے نالاں ہیں۔ یہ ناراضگی احتجاجی تحریکوں کے وجود میں آنے کا سبب بنی کہ جو بعد میں یلو جیکٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کے افراد نے، جو پہلے معاشی صورتحال، ٹیکس اور ریٹائرمنٹ کی عمر کے مسئلے پر احتجاج کر رہے تھے، آہستہ آہستہ اس میں سیاسی مطالبات کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے کہ یہ تحریک جو ابھی بھی جاری و ساری ہے، اس ملک کی ایک سب سے بڑی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ فرانس سمیت مغربی جمہوریوں میں مظاہرے اور اجتماعات کے آزادانہ انعقاد کے حق کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تاہم عملی طور پر فرانسیسی حکومت نے یلو جیکٹ تحریک کے احتجاجی مظاہروں کو سن 2018 سے سختی کے ساتھ کچلا ہے۔ اور ان کے ساتھ انتہائی تشدد آمیز رویہ اپنایا ہے۔ پولیس نے اس تحریک کے مظاہرین پر حملے کیے ہیں اور بعض مواقع پر ان کو گرفتار، زخمی اور بعض وقت ہلاک بھی کیا ہے۔ یورپی کمیٹی برائے انسداد تشدد نے بھی فرانس میں قیدیوں کی تعداد میں اضافے اور قیدیوں کو جیلوں میں رکھنے کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک سیاسی رپورٹر وین نورٹن اس بارے میں کہتے ہیں، ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جن میں فرانسیسی پولیس مظاہرین کو گولی مار رہی ہے اور انہیں مار پیٹ رہی ہے اور مظاہرین کو گاڑیوں سے کچل رہی ہے۔ فرانسیسی پولیس کے ہاتھوں مظاہرین کا قتل اور اس کا نسل پرستانہ رویہ اس ملک میں پولیس کے انسانیت سوز رویے کا آئینہ دار ہے۔ درحقیقت فرانس کے عدالتی نظام میں ناانصافی اور امتیازی سلوک اس نظام کا ایک پہلو ہے جو برسوں سے سیاہ فاموں، نسلی اقلیتوں اور تارکین وطن کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ امتیازی نظام فرانس میں متاثرین اور مظالم کی بھینٹ چڑھنے والوں کو مجرموں میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار میں تبدیل ہو گیا ہے، اس طرح سے کہ نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف پولیس کے تشدد کو غیر مجرمانہ عمل قرار دے کر یہ نظام ان اقلیتوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات سے دوچار کر رہا ہے اور ان کے حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی شہریوں نے پولیس کی بربریت اور سیاہ فاموں اور مذہبی اقلیتوں اور نسلی امتیاز کے جاری رہنے کے خلاف متعدد بار مظاہرے کیے ہیں اور یہ مظاہرے پر تشدد شکل بھی اختیار کر چکے ہیں۔ اگرچہ فرانسیسی پولیس کے تشدد کے انکشافات نے انسانی حقوق کی تنقیدوں کا دھارا اس ملک کی طرف موڑ دیا ہے، لیکن فرانسیسی پولیس بھی کھلے عام تشدد کرنے میں مزید ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس طرح سے کہ فرانسیسی پولیس کسی بھی بد امنی، ہنگامے، احتجاج اور اجتماعات، خواہ پر امن ہو یا غیر پر امن، سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے، جس کی مثال پیرس میں کرد ثقافتی مرکز کے قریب فائرنگ کے خلاف حالیہ احتجاج کے دوران مشاہدہ کی گئی ہیں۔ فرانس میں مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کو انسانی حقوق کی ایک اور سنگین خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ فرانس تقریباً 60 لاکھ مسلمان آبادی کے ساتھ یورپ کے ممالک میں ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور مسلمان اس ملک کی کل آبادی کا تقریباً 10% ہیں، لیکن فرانسیسی حکومت نے سیکولرزم کے اقدار کے دفاع کے بہانے سے اس ملک کے مسلمانوں کو ذاتی اور سماجی آزادیوں سے محروم کر رکھا ہے۔ مسجدوں کا بند کیا جانا اور حجاب کے استعمال پر پابندی فرانس میں مسلمان مخالف اقدامات میں شامل ہیں۔ فرانس کے انتہائی دائیں بازو کی سیاستدان میرین لے پین کہتی ہیں، وزیر داخلہ ایک مسجد یہاں کی تو دوسری وہاں کی بند کر دیتے ہیں، انہیں ہمارے ملک کی تمام مساجد کو بند کر دینا چاہیے۔ سامعین، پروگرام طلوع آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فرانس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دیگر موارد میں سے ایک اس ملک کی حکومت کا پناہ گزینوں کے ساتھ بدترین سلوک ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں، خصوصاً مغربی ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں عدم تحفظ اور یوکرین جنگ کی صورتحال نے یورپ جانے والے تارکین وطن کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ یہ ایسے عالم ہے کہ جب یورپی ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں اور سینکڑوں پناہ گزین سرحدوں اور کیمپوں میں افسوسناک حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ فرانس ان یورپی ممالک میں سے ایک ہے جو پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس تعلق سے اگرچہ فرانس کی حکومت خود کو انسانی حقوق کا لمبردار سمجھتی ہے اور ہمیشہ انسانی حقوق کی مراد کا نعرہ دیتی ہے، تاہم عملی طور پر یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے عروج پر ہونے کے وقت سے ہی پناہ گزینوں کو ہمیشہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ پرتشدد اور غیر انسانی سلوک کر کے پناہ گزینوں کے فرانس میں داخل ہونے اور وہاں رہائش پذیر ہونے کے ارادے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تارکین وطن کے ساتھ فرانسیسی حکام کا رویہ ایسا ہے کہ حال ہی میں اقوام متحدہ نے تارکین وطن کے ساتھ فرانس کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کی دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً افریقی ممالک کو اپنی نوآبادیات بنانے کی ایک طویل اور تاریک تاریخ ہے۔ درحقیقت پچھلی پانچ صدیوں سے یعنی 1524 سے اپنی استعماری پالیسیوں کے ذریعے فرانس نے افریقی براعظم کے شمالی علاقوں اور خاص طور پر اس براعظم کے مغربی علاقوں کے کم از کم 20 ممالک پر اپنا تسلط جمع رکھا ہے۔ الیزا پیلس کے سربراہوں کے انسان دوستانہ دعووں کے برخلاف تاریخ نے فرانسیسیوں کے ہاتھوں الجزائر کے عوام کے قتل عام کی ٹریجڈی کو حذف نہیں کیا ہے۔ فرانس نے کئی سالوں تک الجزائر کو نوآبادیات بنا کر اس ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کر کے الجزائر کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ کچھ عرصہ قبل جمہوریہ الجزائر کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ فرانسیسی سامراج نے 123 سال کے دوران یعنی الجزائر کی آزادی سے قبل ملک کی نصف آبادی کو ایسے ہولناک اور پرتشدد طریقوں سے قتل کر دیا کہ جس کی وقت گزرنے کے ساتھ پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی۔ فرانسیسی فوجیوں کے ہاتھوں الجزائر کے لوگوں کا منظم قتل سطیف اور گلیمہ کے قتل عام سے شروع ہوا اور 1962 میں الجزائر کی آزادی تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ الجزائر کی آزادی کی جدوجہد کے دوران تقریباً 1,000,000 لوگ مارے گئے تھے جس کے لیے فرانسیسی براہ راست ذمہ دار ہیں۔ الجزائر کے عوام کے خلاف فرانسیسیوں کے ہاتھوں ڈھائے گئے مظالم میں سے ایک اور ظلم اس ملک کے کچھ علاقوں اور اس کے باشندوں پر جوہری تجربات کرنا تھا، اس لیے الجزائر کے حکام نے اس حوالے سے پیرس حکام سے بارہا باضابطہ معافی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن فرانسیسی حکام نے نہ صرف یہ کہ معافی نہیں مانگی ہے بلکہ فرانس کے موجودہ صدر ایمانوئل میکرون نے ان واقعات کو تاریخ میں تحریف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ الجزائر کی حزب جبہۃ التحریر الوطنی یا نیشنل لیبریشن فرنٹ نے الجزائر میں فرانسیسی سامراج کے اس ظالمانہ اقدام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو اس جرم پر الجزائر سے معافی مانگنی چاہیے۔ روانڈا کا قتل عام اور اس ملک میں فرانسیسیوں کے جرائم اس کے سیاہ کارناموں میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہیں۔ فرانس 20ویں صدی کے سب سے بڑے قتل عام میں براہ راست ملوث تھا جو روانڈا میں 1994 میں ہوا تھا۔ اس قتل عام میں ہوتو اکثریتی قبیلے کے ہاتھوں 800,000 سے زیادہ تتسی اقلیت کے باشندے مارے گئے تھے۔ اس نسل کشی کے عمل میں ان جرائم کو روکنے کے بجائے فرانسیسی حکومت نے اس وقت کی روانڈا حکومت اور ہوتو قبیلے کو بہت سے ہتھیار اور آلات فراہم کیے تھے۔ فرانس کے ایک محقق فرانکوئس گرینر نے اس حوالے سے لکھا، تمام آرکائیوز فرانس کی جانب سے ہوتو قبیلے کی حمایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرانسیسی حکام کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نسل کشی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے باوجود فرانس نے نہ صرف نسل کشی کے دوران بلکہ نسل کشی سے پہلے اور بعد میں بھی ہوتو قبیلے کی حمایت کی۔ ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے میکرون کو اس نسل کشی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگنی پڑی، لیکن تاریخ ان جرائم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ایک ایسا جرم جس میں 800,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور غیر سرکاری اعداد و شمار میں یہ تعداد 2,000,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران فرانس نوآبادیاتی نظام کی شکل میں مختلف افریقی ممالک میں فعال طور پر سرگرم رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے فرانسیسی فوج نے افریقی ملک مالی کو اپنا اڈا بنا لیا ہے اور افریقہ کے ساحلی علاقے کے ممالک میں فعال طور پر موجود ہے، لیکن فرانسیسی فوجیوں کی موجودگی اور خطے میں ان کی کارکردگی نے مالی اور پڑوسی ممالک میں سلامتی کو یقینی نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے مالی میں فرانسیسی فوجیوں کی بربریت کے بعد اس ملک کی حکومت نے پیرس سے تعلقات منقطع کر لیے اور فرانسیسی فوجیوں کو اس ملک سے نکال دیا۔ مالی کی حکومت کے اقدامات کے بعد برکینا فاسو کے حکام نے بھی حال ہی میں فرانسیسی فوجیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ بلا شبہ فرانس کے سیاہ کارناموں کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہمیشہ انسانیت کے دفاع کا مدعی رہا ہے، اس نے حتیٰ علاج اور دوا کے شعبے میں بھی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس سے ایران سمیت دنیا کے 10 ممالک کو آلودہ خون بھیجنا ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ابھی بھی لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے۔ 40 سال قبل فرانسیسی حکومت نے ایران سمیت دنیا کے 10 ممالک کو آلودہ خون برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ خون میریو انسٹیٹیوٹ کی جانب سے برآمد کیے گئے تھے اور ایسے مریضوں کے خون تھے جو ایڈز یا ایچ آئی وی وائرس سے متاثر تھے، اور پھر اس آلودہ خون کو انجیکشن کے بعد ہزاروں دیگر افراد میں منتقل کیے جانے سے یہ افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ فرانسیسی حکام کو جب ان خونوں کے آلودہ ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے فرانس کے اندر تو اس کے استعمال پر پابندی عائد کر دی، تاہم دیگر ممالک کے لیے اس کی برآمدات بند نہیں کی۔ پچھلے کچھ برسوں میں فرانس کا غیر انسانی رویہ COVID-19 بیماری کی وبا پھیلنے کے ساتھ اور زیادہ واضح ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف دوسرے ممالک حتیٰ کہ کمزور یورپی ممالک کو بھی ویکسین اور طبی وسائل نہیں دیے، بلکہ ویکسینیشن کے معاملے میں فرانسیسی شہریوں کے ساتھ بھی امتیاز برتا۔ فرانسیسی اپنے جرائم کو کھلے عام اور خفیہ طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے جرائم کو تاریخ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت فرانسیسی حکام یوکرین کی جنگ اور اس کے جاری رہنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔